الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال عليه الصلاة والسلام: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من هراك الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقوم من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شارة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شارة من الصوف حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضح فلا يحضر مصلانا. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: الأضاحي يومان بعد يوم الأضحى. وعن علي رضي الله تعالى عنه مثله، وهذا بعض من الفضائل. وتعلموا من العلماء المسائل. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، انتہائی برکتوں والا، انتہائی اللہ تعالیٰ کے تعلق کو حاصل کرنے والا عشرہ چل رہا ہے. اللہ جل شانہ کرے کہ ہمیں اس کا احساس ہو جائے، اور اللہ کرے کہ ہم اس سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. دنیاوی چیزوں میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو ہم اپنی مجبوری سمجھتے ہیں. مثلا کوئی شخص ہے، اس کی تنخواہ اچھی ہے، اس کے گھر والوں کا جو معیار ہے زندگی کا اسی کے مطابق ہے، لیکن اس کا دوسرا بھائی ہے، وہ اس کی تنخواہ کم ہے یا کاروبار کم ہے، اور اس کی بیوی بچے بھی اسی معیار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ اس کو کر سکتے ہیں یا نہیں. بے شک لوگ ان کو کئی بار نصیحتیں بھی کر چکے ہوں کہ آپ لوگوں کی جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلاؤ، لیکن یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی. ہمارے پشتوں میں تو اس کے لیے ضرب المثال بھی ہے: خرچ دا خر نہ کمی نہ ہوگی دا پھر خودوں پھر گودو، یعنی گدا اگر گدے سے کم ہو تو پھر اس کی کان کو کاٹو. مطلب یہ ہے کہ مقابلہ جاری رکھنا چاہیے، لیکن یہ مقابلہ نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ فضیلت اس پر نہیں ہے. انبیاء کرام میں کتنے تھے جو مالدار تھے؟ بہت کم. صحابہ کرام میں کتنے تھے جو مالدار تھے؟ بہت کم. اولیاء اللہ میں کتنے مالدار ہیں؟ تو اس مسئلے میں ان کو نہیں ہوا مسئلہ. مسئلہ اگر ہوتا تھا تو اسی میں تھا کہ میں کسی دینی کام میں کمی نہ دکھاؤں. دینی کام میں کمی نہ دکھاؤں، یہ بات ہوتی. اس وجہ سے ہمیں بھی ان کے پیچھے چلنا چاہیے، اور ہمیں بھی دنیا کے معاملے میں برداشت اور حوصلہ رکھنا چاہیے، اور دین کے معاملے میں حرص کرنا چاہیے. کہ دین کے معاملے میں ہم دوسرے سے آگے بڑھیں. جذبہ ہمارا یہ ہو اور دنیا کے معاملے میں ہم لوگ جو ضرورت کی بات ہے صرف اس پر رہیں. تو یہ معاملہ دل کا ہے اور دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دل کا تعلق جب دنیا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو پھر وہ دنیائی چیزوں میں مقابلہ کرتا ہے, اور دل کا اگر اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ چیزوں میں پھر ظاہر مقابلہ کرے گا, اسی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا. یہ باتیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ گرمیوں کے دن ہیں, تو گرمیوں کے دن کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں جی روزے بہت گرمیوں کے ہیں, مشکل ہے, نہیں رکھے جا سکتے. ٹھیک ہے, مان لیا, لیکن دنیا کے معاملے میں پھر ایسا کرو نا, وہاں ایسا کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہاں تو تمہارے کوششوں میں کوئی کمی نہیں دیکھی جاتی. ہاں جی, پسینے کے ایک ایک بوند نکالنے کے لیے تیار ہو تاکہ دنیا زیادہ سے زیادہ کماؤ, وہاں تو ٹھیک ہے, اتنا کیا ضرورت ہے تمہیں. تو یہ جو ہے نا, یہ والی بات کہ انسان کو یعنی خیال رکھنا چاہیے اس کا کہ ہماری آخرت کیسی ہوگی, اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو بہتر بنا دے. تو یہ جو آخری عشرہ, ابتدائی عشرہ ذی الحج کا, یہ ایک سیزن ہے کمانے کا, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سبحان اللہ, ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اس کے روزے کا اجر جو ہے نا ایک سال روزے کے برابر ہے, ایک روزے کا, ایک سال روزے کا. تھوڑا سا مقابلہ بھی کر لیں کتنا ہے ایک سال روزے کا. اور پھر جو عرفے کا دن ہے اس کے ایک ہزار دن کے برابر ہے, ایک ہزار روزے کوئی رکھے عام دنوں میں تو عرفے کا ایک دن کا روزہ ہے. اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک سال پہلے اور ایک سال آگے کا گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہوگا. یہ اس وجہ سے ہم لوگوں کو ایسی چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے, فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. بالکل بے عین ہی اسی قسم کی بات قربانی کا ہے. یہ جو ماشاء اللہ ابھی انتہائی خوشی کا دن آنے والا ہے, عید الاضحیٰ, جس میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہوتی ہے, اور خوش نصیب حضرات حج پہ جاتے ہیں, وہاں حج کرتے ہیں نوز الحج کو, تو یہ بہت ہی زیادہ برکتوں والا دن ہوتا ہے. لیکن اس دن مظاہرہ کیا ہوتا ہے؟ اس دن مظاہرہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے رستے میں قربان کر لے. قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خواہشات کو, چاہتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے, اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر لیں. یہ یوں سمجھ لیجئے, یہ وہ نقطہ ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے مکان کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو وہ طریقہ دو ہیں. ایک طریقہ یہ کہ ایک ایک ٹنکے کو اٹھا کر باہر پھینکو, اور ایک یہ کہ جھاڑو دے دو سارے تنکوں کو, ساری چیزوں کو جمع کر لو اور اس کو آگ دے لگا دو, بس ختم. وہ لوگ کہتے ہیں نا عشق مجازی, یہ حقیقت کا پل ہے. اس کا مطلب کیا ہے وہ یہاں پتہ چلتا ہے. عشق مجازی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ساتھ محبت, دنیا کی کوئی بھی چیز ہو, بیوی ہو, بیٹا ہو, باپ ہو, کوئی بھی ہو, اس کے ساتھ محبت. لیکن وہ محبت اگر اللہ کے راستے میں آڑے آ رہی ہو, اس کو ہٹانا, اس کو اس کی نہ ماننا, یہ حقیقت کا پل ہے. پھر یہ حقیقت کا پل ہے. اب اس کے لیے بعض دفعہ ایک چیز تیار کی جاتی ہے, باقاعدہ تیار کی جاتی ہے. مثلاً کسی کو پیسہ بہت عزیز ہے تو پیسے کو قربانی اسے کروائی جائے. ہاں جی, کسی کو کوئی اور چیز عزیز ہے تو اس کی اس سے قربانی کروائی جائے. اللہ تعالیٰ کی تشکیل ہوتی ہے پھر, تو ایک عمومی تشکیل ہوئی ہے, وہ خصوصی ہوتی ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے. ایک عمومی تشکیل ہوتی ہے. عمومی تشکیل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے اشارہ ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. وہ بیٹا جو پہلوٹا ابھی چلنا سیکھا ہے اور ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری باتیں کرتا ہے, ایسے بچوں کے ساتھ انتہائی محبت ہوتی ہے آدمی کو, اور بڑے مجاہدے کے ساتھ وہاں رہ رہا ہے اپنی والدہ کے ساتھ. پہلے ان کے لیے کہ ان کو بیچ دیا ایسے لخ و دخ جگہ پہ جہاں کچھ بھی نہیں, وادی غیر ازی ذرائع, یہ مطلب ایسی جگہ پہ بیچ دیا. اب جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو حکم ہوا کہ اس کو ذبح کیا جائے. اب اس وقت آپ اندازہ کریں ابراہیم علیہ السلام کی, یہ جو پیغمبر ہوتے ہیں زیادہ حساس ہوتے ہیں, ان کو یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں, لیکن اس پر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں. تو ان کو ظاہر بیٹے کے ساتھ بھی محبت زیادہ ہوگی, بیٹے کے حقوق کا, بیٹے کے تمام چیزوں کا ان سے زیادہ خیال رکھا ہوگا, رکھتا ہوگا. تو اس وقت حکم ہوتا ہے کہ ذبح کرو. ابراہیم علیہ السلام تو تیار ہو گئے, ان کو لے چلنا شروع کیا منا کی طرف. اس وقت کتنا فاصلہ تھا وہ تو پتہ نہیں ہے, ابھی تو تقریباً سرنگ بنا ہوا ہے تو جلدی پہنچ جاتا ہے آدمی. ہاں جی, تو منا کی طرف جانا شروع ہو گئے. تو جہاں پر جمر عقبہ ہے وہاں پر شیطان پہلے دفعہ اسماعیل علیہ السلام کے سامنے متشکل ہوا اور کہا کہ تجھے تو والد ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. اس پر اس نے کنکری اٹھائی, وہ جنم اللہ اس کی طرف پھینکی, وہ غائب ہو گیا. جو دوسرا وسطی ہے وہاں پر ظاہر ہوا, پھر وہاں پر بھی کنکری آئے اس کو ماری. جو تیسرا جمرہ مطلب پہلے جمرہ جو ہے وہ چھوٹا والا, وہ وہاں پر پھر ظاہر ہوئے, پھر وہاں پر کنکری ماری اس پہ, ان کو شرماری کیا, غائب ہو گیا. اب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں, بیٹا میں نے تجھے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب بات کیا ہے, خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھیے, نہیں فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ تجھے ذبح کر دو, وہی واقعہ کے طور پہ بتاتے ہیں جیسے خواب میں دیکھا تھا اسی طرح بتا دیا.
لیکن بیٹا بیٹا عجیب بیٹا ہے، پیغمبر بننے والا ہے، ایک بہت بڑے خیر کا ذریعہ بننے والے. تو ماشاءاللہ، اب بڑے آدمی سے بھی خواب کی تعبیر پوچھو تو نہیں بتا سکتا، اور یہ ابھی بچہ ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ابا جان، اگر اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کو حکم دیا آپ وہ کر گزریں، مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے. پہلی بات تو چلو جنرل ہے، لیکن مجھے صابرین میں سے پائیں گے یہ پتہ چل گیا ہے. پتہ چل گیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے. اور پھر آگے جا کر وصیت کرتے ہیں، ابا جان جب آپ مجھے ذبح کرنا چاہیں تو مجھے اوندے منہ لٹا دے، اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھے، اس تیز چوری سے مجھے جلدی ذبح کر لے تاکہ اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو. یہ ہے وہ بات. لا الہ الا اللہ محمد، سٹینڈرڈ 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 قائم ہو گیا. ایک ہوتے ہیں نا سٹینڈرڈ، ہم لوگ کہتے ہیں ایک کلو ہے، ٹھیک ہے، اگر لڑائی ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں ایک کلو نہیں ہے، پھر کیا کریں گے؟ ہاں جی، ظاہر ہے اس کو کسی سٹینڈرڈ کے پاس لے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے برابر ہے یا نہیں ہے. تو یہ لوکل سٹینڈرڈ تو ہمارا عموماً یہ ہمارے ڈسٹرکٹ وغیرہ کے پاس ہوتا ہے، تو کمپیئر کیا جا سکتا ہے. پھر جو ہے نا، مطلب اگر پھر وہیں سے بھی اختلاف ہو گیا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں، آپس میں اختلاف ہو گیا ڈسٹرکٹس کا، تو پھر پاکستان کا اپنا لوکل جو لیبارٹری ہوگا اس میں چیک کریں گے. ہاں جی، تو یہ سیکنڈ اسٹینڈرڈ ہوا. اور اگر وہاں پر بھی اختلاف ہو گیا کسی مسئلے میں بعض ملکوں کے ساتھ آپس میں، تو پھر جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے فرانس میں، اس میں دیکھے گا کہ کلو گرام کتنا ہوتا ہے اس کے حساب سے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ورکنگ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، ایک سیکنڈ اسٹینڈرڈ، پرائمری اسٹینڈرڈ. ہاں جی، تو یہ مطلب ہے کہ آپ کو دکھانے کے لیے. تو یہاں سٹینڈرڈ قائم ہو گیا کہ اگر بیٹے کو ذبح کرنے کا بھی حکم ہو جائے تو تاخیر نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے سٹینڈرڈ. اب اگر اختلاف ہو جائے تو کس چیز کے ساتھ کمپیئر کریں گے؟ اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے. اب آج کل کہتے ہیں مہنگائی ہے، مہنگائی ہے، کیا کرے جی، ٹھیک ہے ہمارے اوپر قربانی واجب ہے لیکن بہت مہنگا ہے جی، ہمارے احسان خطا ہو جاتے ہیں. ہاں جی، سٹینڈرڈ کے ساتھ بلا ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کو کس چیز کا حکم تھا؟ بیٹے کو ذبح کرنے کا. کیا تمہیں بیٹے کرنے کا ذبح کرنے کا حکم ہے؟ ابھی کہاں کڑے ہو؟ ابھی کہاں کڑے ہو؟ تو پتہ چل جائے گا میں کہاں کھڑا ہوں. دوسری بات کہ پھر ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ نے ایسا کیا جیسے کہ کہا گیا. وہ تیز چوری سے ان کو اوندہ لٹا کے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ کر تیز چوری سے ذبح کرنا چاہا، چلانا چاہا، چھری آگے کاٹ نہیں رہی، چھری کاٹ نہیں رہی. ابراہیم سے حیران ہو کہ یہ چھری تو بڑی تیز تھی، کیوں نہیں کاٹ رہی؟ ہاں جی، اصل میں اللہ تعالیٰ کے دو حکم ہوتے ہیں، ایک تشریح ہوتا ہے، ایک تکوینی ہوتا ہے. تشریح حکم اللہ تعالیٰ کے شریعت کے مطابق ہوتی ہے کہ جو نماز پڑھو نماز پڑھو، ٹھیک ہے، تشریح حکم ہے. وہ نماز کے لیے جا رہے ہو، درز ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ اسپتال پہنچ گئے، یہ تکوینی حکم ہے. آپ نماز کے لیے جا رہے تھے لیکن اللہ پاک کا تکوینی حکم آ گیا، اسپتال، ٹھیک ہے، بے ہوش، یہ اس کا حکم ہے تکوینی. تو تکوینی حکم میں اور تشریح حکم میں فرق ہو سکتا ہے. تو تو یا تشریح حکم کا تا ذبح کرو، تکوین حکم تا چھری کو کاٹنا نہیں ہے، کاٹنا نہیں ہے. ٹھیک. اتنے میں دوسرا تکوینی حکم ہوا جبرائیل علیہ السلام کو کہ مینڈا جنت سے لے جا کر فوراً اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ڈالو، اس طرح کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے. ہاں جی، اور ایسا ہی ہوا. جبرائیل علیہ السلام نے بڑے ایمرجنسی میں مینڈا جنت سے لے کے اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کے وہ اس کے سامنے ڈال دیا. اب چوری کو کمو یہ کاٹو. اب چوری نے خوب تیزی کے ساتھ کاٹا. ابراہیم علیہ السلام سمجھے کام ہو گیا، آنکھ کی کھولی تو پتہ چلا کہ مینڈا ذبح پڑا ہوا ہے اور اسماعیل علیہ السلام تو کڑا ہے. بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا. اتنے وہی آئی کہ تو نے اپنا خواب سچا کر کے دکھایا ہے ابراہیم. اب دیکھو، تشریح حکم پر عمل نہیں ہوا تکوینی حکم کی وجہ سے. تشریح حکم پر عمل نہیں ہوا تکوینی حکم کی وجہ سے، لیکن چونکہ تکوینی حکم کی وجہ سے اس شخص نے نماز نہیں پڑھی، اگرچہ نماز کے لیے جا رہا تھا، تو وہ گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ تکوینی حکم کی وجہ سے رہ گیا، بعد میں قضا کر لے. ہاں جی، تو یہاں پر معاملہ تھا کہ چونکہ تشریعی طور پر جو حکم تھا وہ تو حکم پورا کرنے کے لیے اس نے پورے اسباب بنا لیے تھے، لیکن تکوین حکم تھا کہ نہ کیا جائے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا ارادہ تھا، لہذا وہ نہیں ہوا. لیکن چونکہ تشریعی حکم کا ارادہ تھا پورا کرنے کا ابراہیم علیہ السلام کا، اور انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے، لہذا وہ ایسے ہی قرار دیا گیا جیسے کہ اس نے کر دیا ہے. اور اس لیے فرمایا تو نے اپنا خواب سچا کر کے دکھا دیا، ایسا ہی ہوتا. اتنی بڑی نسبت ہماری قربانی کے ساتھ ہے، اتنی بڑی نسبت. ہم لوگ اس کو وہ آخر کے حساب سے دیکھتے ہیں، یہ تو جانور ہے اور ہمارے پیسے ہیں، سمجھتے ہم جانور قربان کر رہے ہیں اور اپنے پیسے لگا رہے ہیں، تو پیسوں کے ساتھ محبت آڑے آ جاتی ہے، جانور کے ساتھ تو کوئی محبت نہیں ہے. جانور کے ساتھ تو کوئی محبت نہیں کہ اس کے لیے جی اس پر رہ. لیکن جو لوگ اہل محبت ہیں ان کو اس میں کچھ اور چیزیں بھی نظر آتی ہیں. جو عارفین ہیں ان کو کچھ اور چیزیں نظر آتی ہیں. پیسے تو سب نے خرچ کرنے ہوتے ہیں، حب مال کا علاج تو یہ ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ جو اس کا اصل روح ہے قربانی کا، کہ جس کو آپ ذبح کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں، لیکن آپ کا اپنا دل اس کو ذبح کرنے کو نہ جی چاہے، جیسے بیٹے کو انسان کا جی نہیں چاہتا ذبح کرنے کا، لیکن اللہ کے حکم کے لیے کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام. تو اس چیز کو اس سٹینڈرڈ کے مطابق لانے کے لیے وہ جانور خوبصورت ہو اور اس کے ساتھ تعلق ہو جائے. تعلق ہوتا ہے تین چیزوں کے ذریعے سے، جان، مال، وقت. یہ تین چیزیں جس چیز پر لگ جائیں اس کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، جان، مال، وقت. اللہ اکبر. صرف مال لگا دو اس کے ساتھ ہوگا تعلق، لے بس مال جتنا، آپ اس کو ایک مال کی چیز سمجھیں گے، یہ بہت زبردست اتنی کی ہے. لیکن جب آپ کی جان بھی اس کے ساتھ لگ جائے گا، اس پہ محنت ہوگی آپ کی، تو پھر زیادہ آپ کو تعلق ہوگا. اور پھر کیا ہے، اگر وقت بھی لگ جائے تو سبحان اللہ. تو جان، مال، وقت، اگر تین چیزیں اگر کسی چیز پہ لگ جائے تو کیا ہے، اس کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے. اس لیے عارفین جو قربانی کرتے ہیں اس میں تین چیزیں لگاتے ہیں, یہ تین چیزیں لگاتے ہیں, جان, مال, وقت. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں گائے کی قربانی کرتے تھے اور گائے کافی عرصہ پہلے لیتے تھے, پھر اس کو پالتے تھے, اس کے ساتھ دوڑتے تھے, اس کا جو مطلب جو ہوتی ہے رکھ رہا ہوتا ہے وہ کرتے تھے, اس کو صاف بل صاف کرتے تھے. تو اس کے ساتھ اتنا تعلق ہو جاتا تھا کہ جس وقت اس کو ذبح کیا جا رہا ہوتا تو شیخ الہند رحمۃ اللہ رو رہے ہوتے تھے, لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو قربانی کر رہے ہوتے. یہ بات ہے. تو جن کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی معرفت نصیب کی ہے وہ ان سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارے لیے کیا ہے, یہ تو ایک بس ٹھیک ہے جی, بس مجبوری ہے, کرنا ہے. مجبوری سمجھ کے کرنا اور بات ہے, ضروری سمجھ کے کرنا اور بات ہے, اور مطلوب سمجھ کے کرنا یہ اور بات ہے, اور محبوب سمجھ کے کرنا یہ اس سے بھی آگے کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو عارفین جو ہوتے ہیں وہ اس کو محبوب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہاں پر جو آگے حدیث شریف ہے, حدیث شریف میں آتا ہے, ابھی گزرا ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قربانیاں کیا ہیں. اے رسول خدا, قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہاں سنت وہ فقہی سنت نہیں ہے, کیونکہ فقہی سنت تو اس کا درجہ واجب کے بعد ہوتا ہے. یہ واجب ہے, اس کا شرعی حکم واجب کا ہے. یہاں سنت کو اس لیے کہا, سنت اس لیے کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا وہ میں نے سمجھا دیا, کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب سے پسندیدہ مطلب چیز کو قربان کیا اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. خدا کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ انہوں نے تو اپنے بیٹے کو ذبح کیا, اور ہم ایک بکری وغیرہ کو ذبح کرتے ہیں, مگر اس پر بھی ہمیں ان کا پیرو قرار دیا گیا. انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو جانا, ہاں جی, یہ والی بات ہے. تو بجائے اس پہ کم اس پہ شکر کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی, تو ہم کیا سمجھتے ہیں نعوذ باللہ مزال اس پر بوجھ سمجھے. آج کل بہت زیادہ انٹلیکچوئلز ہیں اور وہ اپنے اپنے وہ جو ہے خیالات, جس کو حفوات کہا جا سکتا ہے, حفوات بکواس کو کہتے ہیں, وہ اپنے بڑے خوبصورت الفاظ میں سوشل میڈیا پر وہ ڈالتے ہیں, ہاں جی, تاکہ لوگ ان چیزوں سے رک جائیں. حالانکہ ذرا تھوڑا سا اشارہ سمجھ لیجئے گا اور کچھ نہیں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں غریب نہیں تھے؟ صحابہ تو اکثر غریب تھے, ایک دوسرے کوٹ لیتے تھے, بال یا کیا ہوتے ہیں کپڑے اتنے کم ہوتے, ایک وقت کا کانا ہے تو دوسرے کا پتہ نہیں. ایسی حالت عام صحابہ کی تھی, بہت کم صحابہ مالدار تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ 100 اونٹوں کی قربانی کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ 700 حصے، ایک حصے سے کام ہو جاتا تھا. آج کل کہتے ہیں نفلی جو ہے نا غریبوں کو کھلا دو، تو باقی حصے کون سے تھے؟ یہ واجب تھے، فرض تھے، نفلی تھے نا. تم آپ سے سب سے زیادہ ہوشیار ہونا چاہتے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں نا کہ ولا طرف وصفاتکم فوکس ہوتے نبی، اپنے آواز کو آپ سے سم کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تو کیا کر رہے ہو؟ کہاں کے ہو؟ کس قسم کی زبان چلاتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، اس کے اپنا عملی ثبوت 100 اونٹوں کی قربانی کر کے دے دی، کیوں تو اتنا محبوب سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ اس کے لیے تو ہم اپنی استطاعت سے کہیں بڑھ کر قربانی کرنا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بات کہ اس وقت ایسا کریں اس وقت ایسا کرنے سے، میں ان کو ایک صاف بات بتاتا ہوں. چلو جی، آپ غریبوں کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں نا، تو یہ مجھے بتاؤ صحیح گوشت، اچھا گوشت اگر غریبوں کو آپ پہنچا دے تو کیا یہ غریبوں کی ضرورت نہیں ہے؟ پہنچا دیں نا آپ. آج کل غریبوں کے ہاں، ہم فلسطینیوں کے ساتھ تھے ادھر جرمنی میں، تو وہ اپنے واقعات بتاتے تھے کہ ہمارے ہاں کلو گوشت خریدنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا تھا. کم کلو خریدے، آدھا کلو خریدے، کہتے 100 گرام 50 گرام یہ گوشت ہم خریدتے تھے. چونکہ مہنگا ہوتا تھا، ہماری وسعت نہیں تھی، وہ صرف کانے کی کے اندر گوشت کی ایک ذائقہ پیدا کرنے کے لیے ہم جو ہے نا وہ کر لیتے تھے. ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ خدا ہمیں بتاتا. اب ایسے لوگوں کو اگر آپ گوشت کھلا دیں تو اچھی بات نہیں ہے، آخر ان کا یہ بھی حق ہے، ان کے بچوں کا بھی حق ہے. اس وقت کہاں آپ کے غریبوں کی محبت ختم ہو جاتی ہے؟ اس وقت پھر غریبوں کے ساتھ محبت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اپنا فرش کیوں بھرتے ہو؟ کھلاؤ نا غریبوں کو. تین مکان ہیں، ایک مکان میں تم رہتے ہو، کیا ایک مکان غریبوں کے لیے وقف نہیں کر سکتے ہو؟ دو گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی آپ کے استعمال میں، ایک غریبوں کے لیے وقف نہیں کر سکتے ہو؟ وہاں پر یہ سوچ آپ کو کیوں نہیں آتی؟ قربانی میں کیوں آتی ہے؟ یہ آج کل کے انٹلیکچوئلس کا دور ہے. تو ہمیں ایسے انٹلیکچوئلس نہیں چاہیے، ہم وہی سادہ جن کو اوجٹ کہتے ہیں اس کے کہلانے کے لیے تیار ہیں، کہو یہ ہمیں. لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم سے نہ چھوٹے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہم سے نہ چھوٹے. کہہ دو جتنے ٹائٹلز ہمیں دینا چاہتے ہو دے دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ ہمیں بڑا ہوشیار کہہ دیں گے تو کتنا ہم ہوشیار ہو جائیں گے؟ آپ کے ہوشیار کہنے سے ہم ہوشیار تھوڑے ہوں گے. ہوشیاری کا معیار اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ولا جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. معیار تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوشیاری کا یہ ہے کہ جو کڑے بیٹے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کرنے والے ہیں اور کہتے ہیں اپنے دل سے اے رب ہمارے، تو نے ان تمام چیزوں کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ان تمام چیزوں سے پس ہمیں عذاب جہنم سے نجات فرما. یہ لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہوشیار ہیں, اولی الالباب ہیں, یہ ہوشیار ہیں. تو چلو جو ایسی قسم کی باتیں کرتے ہیں ان پہ اس کو فٹ کرو, کس قسم کے لوگ ہیں. ہاں جی, اس قسم کے لوگ تو اگر انگریز آئے تو انگریز کی حمایت کرنے والے, اگر ہندو آ جائے تو ہندو کی حمایت کرنے, یہودی آ جائے تو یہودی کی حمایت کرنے والے, اس قسم کے لوگ ہیں. یہ کہاں ہوشیار ہے, یہ تو بیوقوف ہے. ان کی بیوقوفی تو ان کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے. ان کی باتیں ہم مانیں گے؟ ان کی باتیں ہم کیسے مانیں گے؟ تو یہ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں تو اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات عزیز ہے, ہم اور کوئی چیز سننا نہیں چاہتے. قربانی واجب تو واجب ہے, نفل قربانی کی بھی توہین نہیں کی جا سکتی, کوئی توہین نہیں کی جا سکتی, کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ تعلق بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. اور جو جس چیز کے لیے اس کو ختم کروایا جا رہا ہے وہ اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے. ان غریبوں کی خدمت وہ اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ قربانی کر لیں نفلی تو غریبوں کی خدمت آپ نہیں کر سکتے, آپ اس کے اندر بھی کر سکتے. یعنی وہ گوشت غریبوں کو پہنچا دیں, ان کی اس کی یہ بھی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا, لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا, ہمیں اللہ پاک کا حکم پورا کرنا ہے اور شریعت کی بات کرنی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے. پھر دیکھ کے فرمایا, دیکھیں غرض کیا, پس ہمارے لیے ان میں کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے, ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے. صحابہ کرام خوش تو ہو گئے لیکن ذرا حیرت سے سوال کیا کہ صوف کے بارے میں کیا ہے؟ اون, ان اون میں تو بال بہت باریک باریک ہوتے اور بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہاں جی, فرمایا اس میں بھی ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے, اس میں بھی ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے. تو ان ممکن ہے کہ آل محبت بیڑ کی قربانی اس لیے کر لیں کیونکہ اس میں بال زیادہ ہے. یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 52 حج کیے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ابراہیم حنیفہ یہ پیسے غریبوں کو کیوں نہیں دے سکتے, بلے دینا چاہیے, اس وقت بھی غریب تھے. لیکن خدا کے بندے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے غریبوں کو کتنا دیا, کوئی تھوڑا سا حساب تو کرو نا. ان کا تو یہ حالت ہے کہ جس کو کر دیتے ان کے راستے چھوڑ دیتے کہ ان کو شرم نہ آئے. تم کر سکتے ہو اس طرح؟ وہ تو اتنا کھول کے دیتے تھے. تو حج کی وجہ سے غریبوں کے اس میں کوئی کمی نہیں آئی. اور جو لوگ غریبوں کے حق میں اس وقت باتیں کرتے کہ نفلی حج ہے یا نفلی قربانی ہے, تو ان کو دیکھو کتنا غریبوں کو کھلا رہے ہیں. ذرا تھوڑا سا انداز تو کرو, تھوڑا سا ایک کاغذ قلم لے لو, نوٹ بک اپنا لے لو, اور ان لوگوں کی زندگی کو ذرا تھوڑا سا دیکھو کتنا غریبوں کو کھلا رہے ہیں. پتہ چل جائے گا غریبوں کے کتنے دوست ہیں. وہ تو غریبوں کو چوس رہے ہوتے ہیں جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, غریبوں کے منہ کا نوالہ لیتے ہیں. کہتے ہیں غریبوں کے لیے شرم نہیں آتی تم لوگوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے وسعت پائی قربانی کرنے کی, یعنی صاحب نصاب ہو, اور پھر بھی قربانی نہیں کی,
بس وہ ہماری قربان گاہ میں نہ آئے. یہ کس حدر مطلب وہ ہے. اب بھی اگر کسی کو عقل نہیں ہو تو علیحدہ بات ہے. جو صاحب نصاب ہو وہ جس نے قربانی نہیں کی اس پہ واجب ہے لیکن نہیں کی وہ ہمارے مسلح پہ نہ آئے, مطلب جو ہے نا وہ عیدگاہ میں نہ آئے. کیونکہ دیکھو ہر چیز کی اپنی شان ہوتی ہے. عید الفطر کی شان ایک روزے رکھ کر عید الفطر, فطر ساتھ ہے اس میں, ٹھیک ہے نا, روزہ کھولنا ہے نا, پھر روزہ رکھا ہی نہیں تو کیا چیز کھولو گے, تمہارے لیے کیا بات ہے. سب سے زیادہ قیمتی لباس تم پہن کر پنے خان بنے پھرتے ہو, ہاں جی, حالانکہ تم نے تو روزے نہیں رکھے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی شان یہ کہ قربانی, عید قربان اس کو کہتے ہیں, اور قربانی نہیں کی اور وہاں تم تراک سے آگے بڑے خوبصورت کپڑے پہن کے عیدگاہ میں پہنچ گئے کہ میں سب سے بڑا مسلمان ہوں. ہاں جی, تو اس کے لیے کیا ارشاد فرمایا, وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قربانی بکری عید سے دو دن بعد تک بھی جائز ہے, یعنی پہلے ذی الحج کے علاوہ دو دن مزید اور, تو تین دن ہو گئے. اس کو کہتے ایام نہر, ایام نہر تین دن ہیں. یعنی تیسرے دن مغرب سے پہلے پہلے ہونی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی کرم اللہ وجہ سے بھی اسی قسم کی روایت ہے. تکبیرات تشریق میں تو اختلاف ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اور علی رضی اللہ عنہ کا, لیکن اس میں نہیں ہے مطلب سب کا, اس میں ایک ہی ہے. اور وہ ایام نہر جو ہے مطلب یہ تین ہی ہے. اور حق تعالی شان نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون, لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے. تقوی اصل میں اللہ جل شانو تو دلوں پر, دلوں کو دیکھتا ہے, یعنی تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا لیکن تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. لہذا سب سے پہلے یہ بات ہے کہ جو ہمارا دل ہے وہ اللہ کے ساتھ ہو, اللہ کے لیے کر رہا ہو, نیت ہماری اچھی ہو, جو ہم کر سکتے ہیں وہ صدق کے ساتھ ہم کر رہے ہوں, جس میں کوئی ایسی ویسی کمی نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے. اس لیے قربانی میں ہم لوگ کو جو قلبی حالت ہے وہ درست رکھنی چاہیے, یعنی اس میں کوئی شک نہ ہو, ہاں جی, محبت کی کمی نہ ہو, مال کی محبت کا مظاہرہ نہ ہو. مثلا جانور میں لے رہا ہوں اور یہ ایک 15,000 کا ہے, دوسرا 20,000 کا ہے, وہ سب ہماری ہے بھی, لیکن ہم کہتے ہیں چلو 15,000 لے لو, چاہے وہ تھوڑا سا کمزور بھی ہے, تو وہ یہ بات ہے کہ ذرا بہتری کی بات ہے. یہ نہیں کہ واجب, واجب تو ہو جائے گا, واجب ادا ہو جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ جس چیز کو دیکھتا ہے گریڈنگ کے لحاظ سے, تو وہ تو دل کی حالت کو دیکھ کر کر رہا ہے. دل کس چیز کے ساتھ لگا ہوا ہے, کیا ہے, پیسے کے ساتھ لگا ہے یا قربان کی جانور کے ساتھ لگا ہوا ہے اللہ کے لیے, تو یہ گریڈنگ اسی کے مطابق ہوگی. ہاں جی, جو آل محبت ہے وہ بہت کرتے ہیں. یہ غالباً 1993 کا حج تھا جس میں ایک افغانی تھے, اس نے 100 اونٹ قربانی کیے تھے. آج کل کی دور کی بات ہے. ہمارے ایک جاننے والے کے جاننے والے تھے, ان سے ملاقات بھی ہماری ادھر ہوئی تھی. बड़े सादा से आदमी, बल्कि कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आता कि भाई ये कोई इतना ज़्यादा मालदार हो गया कोई इस तरह। हाँ जी, तो वो मुलाकात हो गई थी, तो माशाल्लाह ऐसा ऊँटों की कुर्बानी उसने की थी। हाँ जी, तो जैसे अली हौसला लोग अब भी हैं, इसी दुनिया में बहुत कुछ है, बड़े बड़े आला लोग हैं, इसी दौर में भी मौजूद हैं, ठीक है कम है लेकिन बहरहाल हैं। तो ये सारे मोहब्बत के मामले हैं कि दिल किसी का किस चीज के साथ लगा हुआ है। और फरमाया कि इसी तरह उन जानवरों को तुम्हारा ज़ेर हुक्म कर दिया जाता है, तुम इस बात पर अल्लाह ताला की तारीफ बयान करो कुछ ने तुमको कुर्बानी वगैरह की तौफीक दी, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलास वालों को खुशखबरी सुना दीजिए, अखलास वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए फातिमा अपनी कुर्बानी की तरफ उठ, बस उसके पास हाजिर हो, क्योंकि तेरे लिए ही उसकी वज ये है कि उसके खून से जो अव्वल कतरा टप टपके उसके बदले तेरे गुज़िश्ता गुनाह बख्श दिए जाए। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, ऐ रसूल खुदा, क्या ये बात ख़ास हम अहले बैत के वास्ते हैं या हमारे और सब मुसलमानों के वास्ते? हाँ जी, तो इस वजह से फ़ायदे में लिखते हैं, अगर वहाँ कोई गैर महरम ना हो तो औरत को भी कुर्बानी के पास खड़ा होना मुस्तहब होगा, और मैं गैर महरम हो तो फिर चूंकि हुक्म मुस्तहब और वाजिब का आपस में आ गया मुकाबले का, तो वाजिब को अख्तियार किया जाएगा, यानी उस वक़्त पर्दा लाजिम होगा। हाँ जी, उस वक़्त बेपर्दगी से बचना आला दर्जे का हुक्म होगा। और इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह जिसने जिस शख्स ने कुर्बानी की दिल की खुशी के साथ तलब सवाब के लिए, वो कुर्बानी उसके वास्ते दोजख की आग से आड़ होगी। तो ये मतलब हमारा बुनियादी मतमाए नज़र होना चाहिए कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे अल्लाह मियाँ राज़ी हो जाए। और ये एक वबा आ जाती है इन दिनों में इन चीज़ों के ख़िलाफ़ लोगों के ज़हन बनाने का, कभी कांगो वायरस का और कभी किसी और चीज़ का, ये बातें शुरू हो जाती हैं, ये तोते बोलने लगते हैं इधर उधर से। तो ऐसे तोतों की बातें नहीं माननी चाहिए। ये सारी जो है ना, ये मतलब ये है कि बनावटी बातें होती हैं और अल्लाह ताला के हुक्म के अंदर सुस्ती डालने वाली बातें होती हैं। मैनेजमेंट की जा सकती है, मैनेजमेंट अलग बात है, SOPs की अलग बात है, मतलब इसके में हम खिलाफ नहीं है, मैनेजमेंट की जा सकती है, SOPs पर अमल किया जा सकता, क्योंकि इससे उससे तो कुर्बानी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, SOPs के साथ कर लो तमाम बातें। लेकिन वो कहाँ पर वो SOPs जाती है जो जलूस भी हो जाते हैं उस हुकूमत की सरकर्दगी में, वो कहाँ SOPs चली जाती हैं? और जलसे भी होते हैं और मतलब यह है कि वो मीटिंग्स भी होती हैं, वहाँ SOPs क्यों नहीं अमल उस पर अमल किया जाता? मैं नहीं कहता हूँ कि हमें नहीं करना चाहिए SOPs पर अमल, लेकिन उनको भी करना चाहिए, उनको भी करवाओ ना, उनको क्यों नहीं करवाते हो? हम तो करते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको करवाना तुम्हारी जिम्मेदारी है जो तुम इस किस्म की बातें करते हो। SOPs हमारे अपने फायदे की बात है, जैसे हेलमेट पहनना मोटरसाइकिल के सवार के लिए, उसके अपने फायदे की बात है, अगर एक्सीडेंट होगा तो सर बच जाएगा, हुकूमत के लिए थोड़ा किसी ने पहनना है, हुकूमत तो उसको सिर्फ फैसिलिटेट करेगा, बाकी अपने फायदे की बात है। आप बेल्ट बांध दे गाड़ी में,
یہ بھی آپ کے اپنے فائدے کی بات ہے. اگر آپ نے بیلٹ باندھا ہوگا تو ایکسیڈنٹ کی صورت میں نقصان کم ہو جائے گا. لیکن یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یعنی خود دوسروں کو کہنا اور پھر اس پر عمل نہ کرنا, یہ بات تو غلط ہے. اس سے شک پیدا ہوتا ہے, تو شک پیدا کروانا آپ لوگ کی اپنی غلطی ہے. اگر آپ لوگ اپنے عمل سے اس طرح شک پیدا ہوتا ہے تو تم ایسا عمل نہ کرو نا جس سے شک پیدا ہو. تو یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں ہم لوگ کو اللہ کے قانون کے سامنے کسی اور چیز کی وہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ ایسا کرو, وہ سب سے پہلے حکومت کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے, بالخصوص جو مملکت اسلام کے نام پہ بنی ہے, اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ ایسے کاموں کو فروغ دے جس سے اسلام کے ارکان پر عمل کرنے میں آسانی ہو. ہمارا آئین بھی اسلامی ہے, وہ بھی اسلام کے بارے میں بات کرتا ہے کہ کوئی قانون بھی اسلام کے خلاف پاس نہیں ہو سکتا, وہ بھی یہ کہتا ہے. تو جب دونوں طرف یہ بات ہے کہ اللہ کا حکم بھی ہے اور آئین بھی ہمارے حق میں ہے, تو پھر جو ہمیں کہتے ہیں وہ ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. ہماری اصلاح نہ کریں, ہماری اصلاح تو ہو چکی ہے, ہم تو وہی کر رہے ہیں جو ہونا چاہیے. تو ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ کیوں آئین کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں, کیوں قرآن کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں. یہ ظاہر ان کی ذمہ داری ہے, کسی کے خلاف نہیں ہے, لیکن اپنے خلاف بھی باتیں ہم پسند نہیں کرتے. کسی کے خلاف نہیں ہے لیکن جو ہمارے خلاف ہے تو کیا ان کو ہم پسند کریں؟ ان کو ہم پسند کر سکتے ہیں؟ ان کو پسند نہیں کیا جا سکتا جو ہمارے خلاف ہوں گے, جو ہمارے مذہب کے خلاف ہوں گے, جو ہمارے خلاف ہوں گے, جو شریعت کے خلاف ہوں گے, جو آئین اسلامی کے خلاف ہوں گے, تو ان کو ہم پسند نہیں کرتے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو پسند کر لیں تو ایسے کام کریں جو پسند کے کام ہوں, اس سے آپ لوگ کی بھی عزت بڑھے گی اور اللہ بھی راضی ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا, اللہ تعالیٰ ہم سب سے ساری راضی ہو جائے. بہرحال میں نے عرض کیا ہے بالکل ابتدا میں, جو نیل جو بعد میں لوگ آئے ان کی طرف میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ایام بڑے مبارک ایام ہیں, یہ راتیں بڑی مبارک راتیں ہیں. اس میں ذرا تھوڑا سا اپنے ترجیحات پہ ذرا نظر ڈالیں. دیکھیں بعض دفعہ بعض موقعوں پہ, یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ ہمارے جہاں پر رسومات بہت ہوتے ہیں نا, رسومات جہاں پر ہوتے ہیں تو وہاں کوئی فنکشن ہوتا ہے تو ان میں کھانے پینے پہ کافی زور ہوتا ہے. جو لوگ آتے ہیں وہ بھی کھانے پینے کی نیت سے آتے ہیں, اور جو کرواتے ہیں وہ بھی کھانے پینے کے ہی پروگرام میں لگے ہوتے ہیں. تو وہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو ان کی اصل چیز پر نظر ہوتی ہے کہ وہ کب آ رہی ہے. تو جب وہ آ جاتی ہے تو تمام چیزوں کو چھوڑ کر اس کی طرف بھاگ جاتے ہیں, کرتے ہیں نا اس طرح. اگرچہ وہ بہت برے لگتے ہیں لیکن بہرحال اس وقت اس بات کو بھی نہیں پرواہ کرتے کہ ہم برے لگتے ہیں, وہ اس کی طرف چل پڑتے ہیں, مطلب اسی اصل مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. یہ میں نے کیوں بتایا, بھائی دنیا میں ہم ایسے ہیں, دنیا میں تو ہم ایسے, تو اب آخرت میں ہم کیسے ہوں آخرت کے بارے میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ دنوں کو اتنا ایک وہ دے دیا ہے کہ اس میں فرما دیا گیا کہ اس میں جو ایک روزہ رکھے گا وہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہوگا, اور جو رات کوئی بات کرے گا وہ ایسے جیسے لیلۃ القدر میں بات کر رہا ہے. ترمذی ابن ماجہ کی روایت ہے. اور جو عرفے کا روزہ رکھے وہ 1000 روزوں کے برابر ہے. اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ پہلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گئے.
کیا ہم ہمارا دل ہلنے ہلتا نہیں ہے اس کے لیے، تھوڑا سا بھی اس کی طرف طلب محسوس نہیں ہوتا، پھر دل کیا ہے، اس کو کیا کہیں؟ پھر نفل ہے، مستحب ہے، یہ نہیں، لیکن وہ کیا چیز ہے؟ وہ جو میں نے مثال دی ہے وہ کون سا ہے؟ نفل ہے، مستحب ہے، کیا چیز ہے؟ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی، تو یہ تو ماشاءاللہ مستحب ہے، مستحب کا مطلب اللہ کا پسندیدہ، اللہ پاک کو یہ پسند ہے، تو ایسی صورت میں ہمارا دل کچھ ہلنا چاہیے نا، کچھ تو کرنے کے لیے خواہش ہونا چاہیے نا، کہ ہم ایسا کیوں نہ کریں؟ وہ گرمی ہے جی، بالکل مان لیا جی، گرمی ہے، تو کیا گرمیوں میں لوگوں نے جاب کرنے چھوڑ دیے؟ ذرا جب بازار آپ چلے جائیں نا، وہ دکانوں میں جو بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے، اندرونی وہ جو جس میں ہوا کا دخل نہیں ہوتا، وہاں بیچارے پڑے بیٹھے ہوتے ہیں، قمیض اتارے ہوئے، ہاں جی، پسینہ بہ رہا ہوتا ہے، اور کام کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ کیوں نہیں کہتے گرمی ہے چلو جو کام چھوڑیں؟ تو گرمی ہے، کوئی شک نہیں، لمبے ہے روزے، ٹھیک ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں، وہ ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں جا رہا تھا سرو اطلال کمیٹی کے اجلاس میں کے لیے کراچی، راستے میں جہاز میں ہمارے ساتھ سیٹ پر ایک پولش انجینئر بیٹھے ہوئے تھے پولینڈ کے، مجھے کہتے ہیں کہ آپ روزے سے؟ میں نے کہا جی، رمضان شریف کا مہینہ تدار ہے، یہ بڑی اچھی چیز ہے روزہ، لیکن مسلمانوں کا روزہ بڑے عجیب ہے کہ اس میں پانی بھی نہیں پیتے، پانی تو پینا چاہیے نا، پانی تو جسم کے لیے بہت ضروری ہے، میں نے کہا ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں کہ پانی کے ذریعے سے سب چیزوں کو زندہ رکھا گیا ہے، ہاں جی، لیکن میں نے کہا کہ ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ دو قسم کے ڈیمیجز ہیں، ایک ریورسیبل اور ایک ہوتے ہیں ارریورسیبل، تو پانی نہ پینے سے جن اعضاء کو ڈیمیج ہوتا ہے وہ اگر 48 گھنٹے سے کم سے کم پہلے اگر پانی اس میں پہنچ جائے تو ریورسیبل ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ڈیمیج، وہ نقصان ختم ہو جاتا ہے، اور ہمارا روزہ جو ہے 24 گھنٹے سے کبھی بھی بڑا نہیں ہوتا، تو اس نے کہا پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اصل بات یہ ہے کہ آپ کو واقعی اس سے نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ایک ہوتے وقتی نقصان، یہ تو مجاہدہ ہے، اور ایک ہوتا ہے پرمنٹ نقصان، یہ نقصان ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتے جس میں پرمنٹ نقصان ہو، وقتی مجاہدہ ہوتا ہے، وقتی مجاہدہ ہوتا ہے، تو یہ بات ہے کہ وقتی مجاہدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سبحان اللہ کہ سبحان اللہ جتنا آپ نے سختی سے روزہ رکھو اتنا ہی افطار میں مزہ آئے گا، ساری کمپنسیشن ہو جائے گی، ہاں جی، اس وجہ سے ایسے چیزوں میں سستی مناسب نہیں ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ سارے رکھ لو، کیونکہ مستحب پہ کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن ترغیب تو دی جا سکتی ہے نا، آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیب تو دی ہے، ترغیب دی ہے نا کہ اس میں ایک سال ایک دن کا جو روزہ ہے وہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہوگا، ترغیب ہے نا، ترغیب دی جا سکتی ہے، ملامت نہیں کیا جا سکتا، تو ملامت تو ہم کسی کو نہیں کریں گے کیونکہ مستحب ہے، لیکن بہت بڑی نعمت ہے، دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کو مل جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرما دے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.